আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِيَ مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْأَمَمِ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ دامدعت هن نصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واتقمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورت مریم کی 10 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 82 تک اور 8 رکوع انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائیں گے آج. اور اگلا درس جو ہے اگلے جمعے کا انشاءاللہ اس میں سورہ مریم کے درس ختم ہو جائے گا. گزشتہ درس میں اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے بعد نااہل اور ناخلف لوگ کچھ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور ان کے لیے مقام غی ہے. نیکوں کے لیے جنت کا ذکر فرمایا اور بروں کے لیے جہنم کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. اس کا ذکر ہوا تھا, یہاں درس ختم ہوا تھا کہ پل صراط جو ہے یہ جہنم کی لمبائی پر بچھائی گئی ہے. جیسے یہ ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ٹیبل کی چوڑائی ہے, یہ لمبائی ہے. تو پل صراط جو ہے وہ دوزخ کی لمبائی پر بچھائی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ پل صراط جو ہے وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ہم اب یہ سوچتے ہیں کہ بال سے باریک اور کیا چیز ہو سکتی ہے, اور جو بال سے باریک ہوگی اس پر چلے گا کوئی کیسے, اور تلوار سے تیز ہوگی اور جہنم کے اوپر بچھائی ہوئی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, لیکن اسی لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس پر ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو بجلی بھی اتنی تیز نہیں ہے جتنے تیز رفتاری کے ساتھ وہ گزر جائیں گے. کچھ بجلی کی طرح, کچھ ہوا کی طرح, کچھ گھوڑے کی طرح, کچھ اونٹ کی رفتار کی طرح. لیکن محققین علماء لکھتے ہیں کہ جتنا بھی تیز گزرنے والا ہوگا, چاہے اس کی رفتار بجلی کی طرح ہو, 6 مہینے کا عرصہ وہ پل صراط پر ضرور گزارے گا. چلتا چلتا اتنا عرصہ ضرور گزارے گا وہ. آج جنت اور جہنم کا ذکر جو ہے اکثر عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جنت کا ذکر ہو تو پھر بھی ہم مذاق میں اکثر لوگ لے لیتے ہیں اس کو, جنت اور جہنم کے ذکر کو ہم ہنسی مذاق میں ٹال دیتے ہیں. جنت کا ذکر آئے تو اس میں ایک ہی بات ہمیں یاد ہے کہ جنت میں حوریں ملیں گی. حوروں پر کچھ لوگ ہنستے ہیں, کچھ مذاق کرتے ہیں, کچھ اس کو کچھ کہتے ہیں. جہنم کا ذکر آئے تو اس کی جو سختی ہے اس کو سن کر بھی ہم اس کا کوئی اثر نہیں دیتے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کے سامنے جنت کا ذکر آتا تو اس پر بھی وہ اتنا روتے کہ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ روتے روتے ان کی جان نکل جاتی. اور جہنم کا ذکر آتا تو اس پر بھی وہ اتنا روتے کہ ان کو دنیا کی ہر چیز بھول جاتی. لیکن آج کے دور میں دنیاوی لذتوں نے، دنیاوی خواہشات نے اور دنیا کی ان نعمتوں نے ہمارے عقلوں پر، ہمارے دماغ پر، ہماری سوچ پر اتنے پردے ڈال دیے ہیں کہ ان چیزوں کا اثر ہمارے دماغ اور ہمارے وجود پر بالکل نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے آج کے دور کا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ پاک کا، کہ وہ کیسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حدیث پاک سن پر ان کے صحت پر اور ان کے طبیعت پر اس کا کتنا اثر پڑتا تھا۔ ایک کالا شخص حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کو ہمارے اوپر خوبصورتی کے لحاظ سے بڑی فضیلت بخشی ہے کہ آپ کا رنگ گورا ہے، ہمارا رنگ کالا ہے، آپ کے نقش و نگار، آپ کا حسن و جمال لاجواب ہے اور ہم دیکھنے میں ایسے ہیں کہ لوگ ہمیں بدصورت یا بدہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالی نے آپ کو خاص مہربانی فرمائی آپ پر، اسی طرح اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنا کر ہمارے اوپر فضیلت بخشی ہے کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں اور ہم آپ کے امتی ہیں۔ تو آقا اگر میں ایمان لاؤں جیسے آپ ایمان اللہ پر لائے ہیں، اور اگر میں عمل کروں جیسے آپ عمل کرتے ہیں، جیسے آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، میں بھی اگر لا الہ الا اللہ اسی طرح پڑھوں، جیسے آپ نمازیں ادا فرماتے ہیں، میں بھی اسی طرح نمازیں اور باقی اعمال کر اعمال بجا لاؤں، تو کیا جنت میں میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تو میرے ساتھ ہوگا، تو میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے، کالا شخص جب جنت میں جائے گا رب تعالی اس کو جو سفیدی عطا فرمائے گا، جو حسن اور نور اس کالے شخص کے چہرے پر ہوگا، جو حسن و جمال رب تعالی جنت میں جانے سے پہلے اس کالے مومن کو عطا فرمائے گا، فرمایا اس کا نور، اس کی سفیدی، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال 1000 سال کی مسافت سے لوگوں کو نظر آئے گا۔ 1000 سال آدمی چلتا رہے، جتنا سفر وہ 1000 سال میں کرے گا، اتنا دور سے اس کالے شخص کا حسن و جمال جنتی کا لوگوں کو نظر آئے گا۔ اور جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، اللہ تعالی اس کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور جس شخص نے ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لیا، اللہ تعالی اس کو 124,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور قیامت کا دن ہوگا، آدمی میری امت کے آدمی جب ان کے اعمال قیامت کے میدان میں پیش ہوں گے، تو اتنے بڑے بڑے عمل ہوں گے، اتنے بڑے بڑے عمل ہوں گے میرے امتیوں کے، کہ پہاڑ جو بہت ہی سخت اور بہت ہی بلند اور مضبوط مخلوق ہے، اس پہاڑ پر اگر میرے امتی کا عمل رکھا جائے گا تو پہاڑ اس عمل کے بوجھ سے نیچے دبتا جائے گا. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی شخص جب کسی مسلمان کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، یہ بھی ایک اس کی نیکی ہے، کسی کو واعظ اور نصیحت اور تبلیغ کرتا ہے، یہ بھی اس کی نیکی ہے، کسی مسلمان بھائی کی مشکل حل کرتا ہے، یہ بھی اس کی نیکی ہے. تو نیکی کا ذکر نہیں فرمایا کہ ضرور حج جیسی بڑی نیکی کرے یا جہاد جیسی بڑی نیکی کرے، فرمایا کہ میری امت کا فرد جب نیکی، ایک خالص نیکی کر کے لائے گا، یہ اس کے خلوص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا خلوص کتنا ہے، وہ اتنی وزنی اتنی باری نیکی ہوگی کہ پہاڑ پر رکھنے سے پہاڑ کی پشت جو ہے وہ دبتی چلی جائے گی، اتنا وزن اس نیکی کا ہوگا. سمجھ آئی نہیں؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب اس کی، اسی آدمی کی جس کی نیکی پیش کی جائے گی اور اتنی وزنی ہوگی، اس کو جب وہ نعمت پیش کی جائے گی جو اس نے استعمال کی ہے، تو وہ اس کی نیکی اس نعمت کے مقابلے میں ختم ہوتی جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گی. اتنی بڑی نیکی جس سے پہاڑ دبتا چلا جائے گا، لیکن جو رب نے انسان کو نعمت دی ہے، کون سی نعمت؟ کہ آپ اتنے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ہیں، سردی نزدیک نہیں آتی، گھر میں جاتے ہیں تو ٹمپریچر آپ جو ہے اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ کپڑے اتار کر آپ بنیان اور پجامے میں پھرتے ہیں، یہ نعمت ہے. گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ جو ہے سیٹ بھی آپ کی گرم ہے اور وہ بھی کمفرٹیبل ہے، اپنے آپ اس ٹھیک، یہ ساری نعمتیں ہیں. فرمایا کہ وہ نیکی جس سے پہاڑ دبتا جائے گا، جب اس کے مقابلے میں وہ نعمتیں جو رب نے تمہیں دی ہیں وہ جائیں گی، تو وہ نیکی جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی چلی جائے گی. اب اگر ایسی بات ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تو شام کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، پہننے کا کپڑا نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس تو وہ فراوانی نعمتوں کی اور دولت کی نہیں تھی، لیکن نیکیاں اتنی زبردست تھیں کہ پہاڑ بالکل زمین میں دس جائے، اتنا وزن ہوگا. لیکن آج کل کا مسلمان جو ہے، جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، اس کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب نیکیوں کے مقابلے میں نعمتیں آئیں گی؟ لیکن رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، جب رب تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ میری نعمتیں وہ آئی ہیں اور اس آدمی کی وہ نیکی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو رب تعالیٰ جل شانہ اس نعمت کو ہلکا کر دے گا. اس کی ویلیو جو اس نیکی کو ڈیکریز کر رہی ہے، وہ اس نعمت کو ہلکا کر کے اس نیکی کو بھارا رکھے گا رب تعالیٰ جل شانہ. تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اس آدمی کی، اپنے بندے کی، جس سے اس بندے کی نیکی کا وزن پھر بڑھ جائے گا. جب یہاں تک پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رب تعالیٰ نے سورہ والدہر کی چاند آیتیں نازل فرمائی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. یہاں تک جو ہے نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں. اب جب نازل ہوئیں تو وہ شخص جو حبشی تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جنت میں جاؤں گا اور جو آپ کی آنکھیں جن نعمتوں کو دیکھیں گی میری آنکھیں بھی اسی نعمتوں کو دیکھیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیری آنکھیں بھی اسی طرح دیکھیں گی جس طرح میری آنکھیں دیکھیں گی. اتنی بات سن کر وہ صحابی جو حبشی تھا وہ اتنا رویا کہ روتے روتے اس کی جان نکل گئی. اب دیکھیں اتنا حدیث کا ٹکڑا بیان کیا ہے اور وہ صحابی اتنا رویا کہ ان کی جان نکل گئی. تو نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس کو رب نے فرمایا پچھلے درس میں ہے نا, تلک الجنت التی نور سمن عبادنا من کان تقیا. یہ جنت ہم جنت کا ہم لوگ ان کو وارث کر دیں گے. کن کو؟ من کان تقیا, جو تم میں سے متقی پرہیزگار ہے. اور اسی طرح جہنم جو ہے وہ اتنی سخت ہے اس کے اندر کفار ان کو وہ کلالیب اور اینکس جو ہیں وہ کانٹے وہ ان کو کھینچ لیں گے اور جہنم کے اندر ان کو ڈال لیں گے. تو جنت اور جہنم ایک ایسا یہ دونوں مقابلے کی چیزیں ہیں کہ جہنم کی گرمی اور عذاب کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. اس کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے بھی جاننا انسان کا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جب جہنم میں اللہ تعالی کفار کو بھیجے گا تو یہ نارمل وجود ان کے نہیں ہوں گے. ان کے ایک ایک شخص کا قد اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ جتنی جگہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے اتنی جگہ پر ایک شخص بیٹھے گا. اتنا بڑا وجود اس کو دیا جائے گا اس لیے کہ اس نے اللہ کے عذاب کو جہنم کو برداشت کرنا. اگر اس کا وجود چھوٹا ہو اس کی طاقت کم ہو تو عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ تو جنت کی نعمتیں بے شمار ہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ وہ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جب کوئی دیہاتی آ جائے نا, گاؤں کا آدمی آ جائے, تو اس کے آنے سے وہ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ آدمی آیا ہے, یہ کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا. اور چونکہ اس کی رعایت حضور فرماتے تھے, اس کی سمجھ جیسے دیہاتی آدمی کی تھوڑی سمجھ اور ہوتی ہے, شہری آدمی کی تعلیم اور ان کا رہن سہن اور ہوتا ہے, تو دیہاتیوں کے آنے سے صحابہ کرام بہت خوش ہوتے تھے. تو ایک صحابی گاؤں کا آیا, اس نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ رب تعالی نے, میں نے سنا ہے کہ رب تعالی جنت میں بیری کا درخت بھی پیدا فرمایا رب نے, اور اتنا برا درخت رب نے کیوں پیدا فرمایا جنت میں؟ کیونکہ اس کے تو کانٹے ہوتے ہیں. یعنی اس کے الفاظ ہیں کہ اتنا موزی ایزا تکلیف دینے والا درخت جو ہے موزی, اتنا برا درخت رب نے جنت میں کیوں پیدا فرمایا؟ میں نے سنا کہ رب نے جنت میں بیر پیدا فرمائی ہے, تو اتنا کانٹوں والا درخت کیوں پیدا فرمایا؟ ہاں جی, اب یہ شہر کا آدمی تو جو صحابہ حضور کی ارد گرد ہر وقت بیٹھنے والے ہیں وہ تو ایسی بات نہیں پوچھ سکتے تھے نا. تو صحابی نے پوچھا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی فی صدر مخدود, سورہ واقعہ میں فی صدر مخدود و طلح مندود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاقہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ و فرش مرفوع. سبحان اللہ. فرمایا صدر مخدود کہا, مخدود اس بیری کی صفت ہوگی مخدود جس میں کانٹا نہیں ہوگا. جنت کی بیری میں کانٹا نہیں ہوگا, اور جہاں کانٹا ہے وہاں رب تعالیٰ اس میں پھل پیدا فرمائے گا. تو فرمایا کہ میرے صحابی فی صدر مخدود, وہ بیری جو ہوگی وہ بغیر کانٹے کی ہوگی, اس کے پھل وہاں ہوں گے, وطلح مندود اور تہ بتہ پھل لگے ہوئے ہوں گے جنت کے درختوں پر, وظل ممدود اور سایہ اتنا لمبا ہوگا ظل ممدود کے تحت. علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ظل جو درخت سائے والا ہے درخت توبہ, اس کا تنا اتنا چوڑا ہے اتنا گلائی میں اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک جوان اونٹنی پر یا جوان اونٹ پر سوار ہو جائے اور چھوٹی عمر میں وہ بیٹھ کر اس کا اس تنے کے گرد چکر کاٹنا چاہے تو وہ بوڑھا ہو کر اس اونٹ سے گر کر مر جائے گا, اس درخت کے تنے کے گرد جو ہے ایک چکر نہیں کاٹ سکے گا, اتنا بڑا ہے ظل ممدود. اور 100 سال تک اگر اونٹ یا گھوڑا دوڑتا رہے تو 100 سال میں اس تنے کے گرد وہ چکر کاٹ سکے گا. اور وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کے جو شاخیں ہیں اس کی شاخیں جہنم کی دیواروں سے باہر چکی ہوئی ہیں. کیا نعمتیں ہیں رب تعالیٰ کی جل شانہ کی جو رب تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو عطا فرمائے گا, اور جنت کی ہر نہر اس درخت کے جڑوں سے نکلتی. جنت کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. جنت میں جانے کا بھی ویزا ہے اور پاسپورٹ بھی اس کا ہے. رب تعالیٰ جل شانہ نے دنیا میں یہ ساری مثالیں دی ہیں نا, جنت کی بھی ایسی مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرما, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا لا يدخل الجنة احد الا بجواز بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا الا بجواز, جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو, مگر پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر وہ جنت میں انٹر ہو سکے گا. وہ پاسپورٹ کیا ہے؟ رب تعالی جل شانہ کی طرف سے یہ کاغذ لکھا ہوا, یہ صحیفہ لکھا ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب, یہ رکا, یہ اجازت نامہ, یہ کتاب, من اللہ, اللہ کی طرف سے, لفلان ابن فلان, فلان شخص جو بیٹا فلان کا ہے یہ اس کے لیے ہے. ادخلو ہو جنتن عالیتن قطوفہا دانیہ, اس شخص کو جس کے نام یہ صحیفے پر لکھا ہوا ہے, اے میرے فرشتوں جا کر اس کو دو یہ پاسپورٹ اور اس کو کہو کہ تو فلاں بن فلاں ہے, تو وہ جنت جو سب سے بلند ہے, قطوف و آدانیہ جس کے میوے اتنے وزنی ہیں کہ وہ جھکے ہوئے ہیں, اس جنت میں جا کر داخل ہو جا. پاسپورٹ پر ویزا بھی ہوتا ہے. رب تعالیٰ سورہ متففین میں ارشاد فرماتا ہے, ویل للمطففین, اس صورت میں رب تعالیٰ جل شان ارشاد فرماتا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, ابرار نیک لوگوں کی کتاب, وہ لوگ جو علیین میں داخل ہوں گے, وما ادراک ما علیون, اور تمہیں کیا پتا کہ علیون کیا ہے, تم علیون کی شان سے واقف نہیں ہو. اس کے اندر رب تعالیٰ جو کتاب دے گا, کتاب مرقوم, ویزا سٹیمپ کیا ہوا ہوگا, یشہدہ المقربون, رب کے جو مقرب فرشتے ہیں رب تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا کہ یہ فلاں شخص کا ویزا, اس کو کہو کہ تم جنت میں آ جاؤ. سبحان اللہ. جنت قیامت کے دن دو ہی جگہیں ہوں گی، یا جنت یا جہنم. آراف جو ہے جو بٹوین جنت اور جہنم کے، وہ ختم ہو جائے گی کچھ عرصے بعد، وہ آراف کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے. تو دوستو، انسان کا فیصلہ یا جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا. یہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عمل پر ایمان لانے پر مجبور کرتی ہے کہ انسان جہنم کے خوف سے اور جنت کی خوشی میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. اور دنیا میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں جن کو ٹھکرا دیتا ہے، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے بھاگتا ہے، اور پھر وہ جنت کی نعمتیں وہ پائے گا. اور جو چیزیں یہاں انسان چھوڑے گا، انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ اس کی اس خواہش اور مرضی کے مطابق اس سے بہتر سامان رب تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہیا فرمائے گا. مثلا ایک شخص، قریشی شخص تھا، اس نے حضرت امام ابن شہاب زہری، جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام زین العابدین کے شاگرد ہیں، بنی امیہ کے قاضی القضات ہیں، محمد بن شہاب زہری، ان سے کہا، اے ابن شہاب، میں ایسا شخص ہوں جس کو غنا بڑی پسند ہے، جس کو گانا بہت پسند ہے، اچھا آواز. بعض آدمی ہوتے ہیں نا جو غنا کو بہت پسند کرتے ہیں. اس نے کہا، جی میں غنا کو بہت پسند کرتا ہوں، مجھے تو اس کے بغیر سکون نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس دنیا کے غنا سے باز رہے تو جنت میں تیرے لیے غنا کا سامان ہوگا. تو اس نے پوچھا، کیسے؟ کہا کہ جنت میں ایک درخت ہے، اور وہ بہت بڑا درخت ہے، اس کی نیچے رب تعالی قیامت کے دن نوجوان نوخیز لڑکیوں کو اللہ تعالی جل شانہ نے اس درخت کے نیچے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. وہ اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ وہ لڑکیاں قرآن کریم کی جنت میں تلاوت کریں گی کہ ان کی تلاوت کو سن کر وہ درخت وجد میں آ جائے گا، اور وہ درخت جس کی شاخیں اور پھل جو ہیں وہ یاقوت اور زبرجد کے ہیں، جب وہ حرکت میں آئے گا تو شاخیں جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی تو ان شاخوں کے اندر رب تعالیٰ ایسی غنا پیدا فرمائے گا کہ جنتی یہ معلوم نہیں کر سکے گا، یہ فرق نہیں محسوس کر سکے گا کہ یہ وہ قرآن پڑھنے والی لڑکیاں گا رہی ہیں یا درخت کی ٹہنیوں سے آواز آ رہی. غنا کا سامان بھی موجود ہے. مائی صاحبہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور پہلی روایت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں حوریں گانا گائیں گی. دنیا میں بھی عورتیں گانا گاتی ہیں نا، گانے ہم لوگوں کو آج بڑے پسند ہیں. یعنی انسان کی کمزوری ہے، مزامیر جو ہیں یہ شیطان کے آلے ہیں، اس کے جال ہیں انسان کو پھنسانے کے لیے. یہ مزامیر جو ہے، یہ جتنے بھی گانے ہیں اسلام میں حرام ہیں، لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اپنے نفسانی مطلب کے لیے، کسی نہ کسی جواز کے لیے. لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے، سوائے اس ڈھولک کے جو ایک طرف سے جو ہے جس کا چمڑا مڑا ہوتا ہے، دفنی جس کو بولتے ہیں یا دف بولتے ہیں، دف کے علاوہ اور کوئی مزمار جو ہے یا موسیقی کا کوئی بھی آلہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے حرام ہیں اور یہ شیطان کی ایجاد ہے، یہ منع. لیکن شیطان نے ان گانے کے ساتھ ساتھ عورتوں کا گانا جو ہے اس کو بھی اس طریقے سے اس نے ایجاد کیا کہ آج دنیا جو ہے عورتوں کے گانے سننے سے کتنی محظوظ ہوتی ہے، یا مرد عورتیں جو ہیں مردوں کے گانے سے اور ذرا احساس نہیں ہے مرد گانا گا رہا ہے. آپ یہاں یورپ میں، پاکستان میں، امریکہ میں، جہاں بھی دیکھیں آپ، آپ کو دیکھنے کے اتفاق ہوگا ٹی وی پر، نوجوان لڑکیاں عورتیں پاگل ہو گئی ہیں، کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ اس نے ان کی وہ عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں یا کس کے گانے پر وہ ناچ رہی ہیں. نہیں، شرم اور حیا اتنا بالکل رخصت ہو چکا ہے. مرد گانا گائے تو عورتیں ناچتی ہیں، عورتیں گانا گائے تو مرد ناچتے ہیں، حیا اور شرم والی بات نکل چکی. لیکن جنت میں بھی گانا ہوگا، حوریں گانا گائے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حوریں گانا گائیں گی اور کہیں گی نحن الخالدات فلا نبید و نحن الناعمات فلا نباس، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی فنا نہیں ہوں گی. یہ حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نبید و نحن الناعمات فلا نباس، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی ہمیں فنا نہیں، اور ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والی ہیں کبھی ہمارا حال برا نہیں ہوگا، ہم خستہ حال نہیں ہوں گی. وَنَحْنُ الرَّادِيَاتُ فَلَا نَسْخَتُ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ، ہم اپنے خاوندوں پر راضی ہیں اور کبھی ان پر سختی نہیں کریں گی. خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے نکاح میں ہم آئیں گی اور وہ ہمارا خاوند ہوگا، ہم ان کی بیویاں ہوں گی. یہ جنت کا گانا ہے حوروں کا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو آپ فرماتی ہیں کہ جنت کی حوریں جب یہ بات کہیں گی تو جنت میں جو جنتی عورتیں جائیں گی وہ اس کے جواب میں وہ بھی گانا گائیں گی، لیکن وہ گانا نہیں ہوگا جو لتا والا گانا ہے یا نور جہاں والا گانا ہے یا اور جو آج کل گانے مشہور ہیں. نہیں، مائی صاحبہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جنتی عورتیں ان کے جواب میں کہیں گی نحن المصلیات وما صلیتن ونحن الصائمات وما صمتن، جنتی عورتیں حوروں کو کہیں گی ہم نماز پڑھنے والی ہیں لیکن تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی. حوروں پر نماز فرض نہیں نا، کہا کہ ہم نماز پڑھنے والی عورتیں ہیں. نحن المصلیات وما صلیتن، ہم نماز پڑھنے والی عورتیں ہیں لیکن تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی. نحن الصائمات وما صمتن، اور ہم روزے رکھنے والی عورتیں ہیں، تم نے کبھی روزہ نہیں رکھا. نحن المتوزعات وما توزعتن ونحن المتصدقات وما تصدقتن، اور ہم وضو کرنے والی عورتیں ہیں، تم نے کبھی وضو نہیں کیا، اور ہم صدقہ دینے والی عورتیں ہیں، تم نے کبھی صدقہ نہیں دیا. تو مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ حوروں پر غالب آ جائیں گی. تو جنت میں ہر چیز ہوگی. جنت ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کان نے آج تک نہیں سنی کو کیسی نعمتیں ہیں، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھی کہ وہ کیسی نعمتیں ہیں، کوئی دل پر ان کی کوئی کیفیت ظاہر نہیں ہوئی کسی دل پر کہ وہ کیسی جنت کی نعمتیں ہیں. لیکن یہ اس کے لیے ہیں جس نے جنت کی تیاری کی ہے. یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی بھی اپنی مرضی سے جیے اور آخرت کی بھی اس کی مرضی کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جیو اور آخرت کی زندگی پھر تم اپنی مرضی سے جنت میں گزار لو. بہرحال جہنم بھی اسی طرح سخت ہے، تو جہنم کے ذکر کے بعد جو آج کا درس شروع ہو رہا ہے اس میں کفار نے مومنوں کو کہا کہ اے مومنو تم جو کہتے ہو کہ آخرت میں جنت میں ہمارے پاس نعمتیں ہوں گی تمہارے پاس نہیں ہوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں تمہارے پاس پھٹا پرانا کپڑا بھی نہ ہو، یہاں تمہیں کچھ کھانے کا نہ ملے، یہاں تم اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہو کہ تمہیں جو ہے بس پر سوار ہونے کے لیے تمہارے پاس ایک ٹکا نہیں ہے، چلنے کے لیے سوار ہونے کے لیے تمہارے پاس سائیکل نہیں ہے، اور دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس نہ گھر میں بجلی ہے، نہ گھر میں ٹی وی ہے، نہ تمہارے پاس کوئی سائیکل ہے، نہ تمہارے پاس کوئی گدا اور کھچر اور گھوڑا ہے، اور پھٹے پرانے تمہارے کپڑے ہیں، رہائش کے لیے تمہارے پاس گھر نہیں، کرائے پر رہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں، تم یہاں اس حالت میں ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہاں سے جمپ مار کر تم سات آسمانوں سے اوپر جنت میں تمہارا مکان میں رہو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سن لو، جیسے ہم لوگ یہاں عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہمارے پاس دنیاوی نعمتیں موجود ہیں، ہمارے پاس مکانات ہیں، ہمارے پاس باغات ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس غلام ہیں، ہمارے پاس نوکر چاکر ہیں، ہم دنیا کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، مکہ کے سردار ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، لوگ ہماری بات سنتے ہیں، لوگ ہماری بات مانتے ہیں، لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، تمہاری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا، جیسے ہم دنیا میں آج یہاں ہیں آخرت میں بھی ہم ایسے ہی ہوں گے. ابو جال نے، نظر بن حارث نے اور ان لوگوں نے یہ کہا مومنوں کو. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب کافروں پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر مومنوں کو کہتے ہیں، کافر مومنوں کو کہتے ہیں، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کون سے گروہ کا مکان اچھا ہے؟ اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، کون سا گروہ ہے جس کا مقام اچھا ہے؟ مقام کی تفسیر علماء نے کی لباس سے، رہائش والی جگہ سے اور مجالس سے. لباس کس کا اچھا ہے؟ اے مسلمانوں، تمہارا لباس اچھا ہے یا ہمارا لباس اچھا ہے؟ تمہاری رہائش اچھی ہے یا ہماری رہائش اچھی ہے؟ تمہاری مجالس اچھی ہیں کہ تم اٹھتے ہو، تم چلتے ہو، تمہارے لیے استقبال کے لیے لوگ آتے ہیں یا ہمارے استقبال کے لیے لوگ آتے ہیں؟ مجالس کن کی اچھی ہیں؟ وہ آسن و ندیا، اور مجلس بہتر کس کی ہے؟ آج بھی جو مسلمان ممالک ہیں ان کو کفار ممالک کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قانون ہے، ہمارے پاس جو ہے سویلائزیشن ہے، ہمارے پاس ڈسپلن ہے، ہمارے پاس امن اور سکون ہے، ہمارے پاس اکانومی ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس یونائیٹڈ نیشن ہے، ہمارا ڈالر اور پاؤنڈ تم سے قوی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ دہشت گردی، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور تنگ نظری ہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہے. آج ہمیں بھی یہی تانا دیا جاتا ہے نا، لیکن ہم تو اسلام سے کوسوں دور ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہیں. یہ مسلمان ملکوں کو مذاق کرتے ہیں، ہم ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. آج بھی ایک ٹی وی پر دکھا رہے تھے ترکی کی مسجد جو کنگ سلیمان نے بنائی تھی، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، کتنی بڑی مسجد، کتنی بڑی عمارت، کتنی خوبصورت مسجد، لیکن اس سلطنت کو توڑنے میں 200 سال لگا ان کا. اپنے پاؤں پر ہم نے کلاڑی ماری ہے. اور جس طریقے سے اب مسلمان ممالک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, بہت مشکل نظر آتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے جو اس گردش سے اور اس گرداب سے مسلم امت کو نکالے. ورنہ جو ہمارے حالات ہیں نا, کہ ہمیں تو وہ جو اقبال نے کہا نا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا, ہمیں تو یہ بھی احساس نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. عام آدمی کی گفتگو سن لو, وہ چڑھائی کرے گا تو علماء پر, وہ چڑھائی کرے گا تو دین اسلام پر, دین کے قوانین پر, ہماری سیوائلائزیشن پر, ہمارے بزرگوں پر, کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اسلام کے سنہری اصولوں سے واقف نہیں ہے مسلمان آج کا. لیکن یہ کافر, دنیا ان کی ہے, آخرت ہماری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے مجالس تمہارے استقبالی کے لیے کون آتا ہے, رب تعالیٰ نے قیامت کے دن مومن کے استقبال کے لیے, جب مومن جنت میں جائے گا 70,000 غلام ایک عام مومن کے استقبال کے لیے آئے گا. جنت کا 70,000 جنتی جو غلمان ہیں جنت کے, 70,000 ایک جنتی کے استقبال کے لیے آئے گا. بڑے افسوس سے ہم تو اپنے صحیح درس کو آپ کے سامنے دے بھی نہیں سکتے کہ پتہ نہیں آپ برداشت بھی کریں. جو ہمیں قرآن و حدیث سے کچھ ہمیں دیکھتے ہیں نا, اگر ہم وہ بیان کریں کھلم کھلا تو شاید ہماری باتوں کو آپ برداشت بھی نہ کر سکیں. آج سے 1400 سال پہلے کا اسلام اور آج کا اسلام, تو کافر کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما, ہمارا حال دیکھا ہے, اپنا بھی دیکھو, کس کا مکان اچھا ہے, کس کا لباس اچھا ہے, کس کی رہائش اچھی ہے, کون سرخرو ہے, کون کامیاب ہے, واسم نبدیا, اور کون مجالس کے لحاظ سے اچھا ہے. کافر اس نے تو کہہ دیا, رب تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. ہم نے کیا جواب دینا, رب جواب دیتا ہے وَقَمْ مَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. ذرا ماضی کو دیکھو, ہم نے کتنے محلے اور کتنے شہر اور کتنی قومیں ہم نے تباہ کر دی. کم مہلکنا قبل ہم من کرن, دیکھو ہم نے کتنی سنگتیں تمہاری کھپا دی. ہم احسن و اساسم وریا, ان کے سامان تم سے بھی اچھے تھے, ان کی رہائشیں تم سے بھی اچھی تھی. اب نمرود کا حال دیکھ لو, نمرود کافر بادشاہ تھا, اس کے پاس کتنی دولت تھی, کتنی ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس. آج کہا جاتا ہے کہ ٹیکسس میں سیٹلائٹ جو ہے وہ سیٹ ہے, دنیا کے کسی کونے پر اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو, کسی گاڑی کی پلیٹ نمبر دیکھنی ہو, کسی کا مکان دیکھنا ہو, تو وہاں سے وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. بلکہ آپ اپنے گھروں میں بھی کمپیوٹر پر پاکستان اور دنیا کا کوئی بھی گھر دیکھ سکتے ہیں, اگر ایڈریس ہو تو آپ دیکھتے رہتے ہو. یہ تو آج کی بات ہے نا, بڑے خوش ہیں ٹیکنالوجی میں. نمرود کے پاس ایک تالاب تھا, اس کی پوری سلطنت میں جادو کا اتنا زور تھا اس کے پاس کہ پوری سلطنت میں اگر اس نے کسی کو چور کو, کسی ڈاکو کو, کسی باغی کو پکڑنا ہوتا تو اس حوض میں جھانکتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ میری سلطنت کے فلاں مقام, فلاں بازار, فلاں شہر, فلاں گھر میں یہ آدمی چھپا ہوا ہے. اس کی ٹیکنالوجی زیادہ بہتر تھی یا آج اتنے کھربوں ڈالر لگانے کے بعد یہ ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہے؟ فرعون 400 سال اس نے حکومت کی, اس کا کبھی اس کو سر درد نہیں ہوا, سر درد نہیں ہوا, ہمارا اترا کبھی نہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَمْ مَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, ہم نے کتنی سنگتیں پہلے ہلاک اور تباہ و برباد کر دی, کھپا دی. ہم احسن و اساسم وریا, ان کا رہن سہن تم سے اچھا تھا, ان کا لباس تم سے اچھا تھا, ان کا مال و دولت تم سے اچھا تھا, ان کی ٹیکنالوجی تم سے اچھی تھی، ان کے بعد مال و دولت اچھا تھا، ان کی سب چیزیں تم سے اچھی تھی. یہاں سے علماء ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتے جائیں بات ہو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. رب تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا کیونکہ وہ کافر تھے، رب تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں تھی اس لیے ہلاک کیا نا، لیکن ظاہری تعریف کر دی کہ وہ ان کا رہن سہن اچھا تھا، وہ اچھے تھے کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، ٹیکنالوجی میں، ہر لحاظ سے اچھے تھے. کیا مسلمان، اگر آج تمہیں غیر مسلم ممالک میں رہنا ہے اور کسی غیر مسلم سے آپ کا بزنس ہے، سیاسی کانٹریکٹ ہے، میل جول ہے، تو دل سے محبت نہ کرنا، ظاہری طور پر تم اس کی تعریف کرنی پڑ جائے، یہ بڑا اچھی، اس کی بڑی اچھی رہائش ہے، یہ بڑا اچھا میئر ہے، یہ بڑا اچھا وزیر ہے، یہ بڑا اچھا سینیٹر ہے، یہ اچھا کانگریس مین ہے، یہ لوگوں کی بات سنتا ہے، اس طرح کی تعریف اگر تمہیں کرنی پڑ جائے کافر کی تو ظاہری طور پر کر دو، لیکن دل سے محبت نہ کرو، عقیدت اس سے نہ رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء، یہود اور نصارہ اور کفار سے محبت اور دوستی نہ رکھو، لیکن ہم احسن و اساسم وریا، تمہارا نیبر ہے، تمہارا میئر ہے، تمہارا سینیٹر ہے، تمہارا جو ہے اسمبلی مین ہے، اور جو ہے علاقے کا بڑا ہے، سامنے آ گیا ہے تو اس کی تعریف کر دینا ظاہری طور پر، کوئی حرج نہیں. قرآن بھی فرماتا ہم احسن و اساسم وریا، ہم نے ہلاک کیا لیکن ان کا رہن سہن بڑا اچھا تھا، دیکھنے میں بڑے اچھے تھے وہ لوگ، ٹیکنالوجی اچھی تھی، کام اچھا تھا، مال و دولت اچھا تھا ان کے پاس. رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان کو فرما دو، کل من کان فی الدلالت فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے محبوب ان کو فرما دو کہ جو لوگ گمراہی میں ہوتے ہیں نا، رب ان کو ڈھیل دیتا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں نا ہمارے مکان اچھے ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں، کہہ دو کہ رب نے ڈھیل دی ہے تمہیں، کھا لو جتنا کھانا ہے، کما لو جتنا کمانا ہے، دنیاوی زندگی الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کما لو جتنا کمانا ہے. من کان فی الدلالت، جو گمراہی میں ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، رب تعالی نے خوب ان کو ڈھیل دی ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، پھر جب وہ دیکھیں گے نا جس کا وعدہ کیا ہے، وعدہ رب نے کیا کیا، قیامت کے دن کا، جب وہاں جائیں گے تو دو چیزیں پائیں گے، اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب یا قیامت، یا عذاب یا قیامت. یا عذاب یا قیامت، بڑی گہری بات ہے قرآن کریم کے اس جملے کی، کہ قرآن مجید وہ عام کتاب نہیں ہے جو بچوں کے پڑھنے کی ہے. اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب یا قیامت، یعنی کافر یا عذاب پائیں گے یا قیامت پائیں گے. اور یہ منطقی زبان میں یہ جملہ مانعت الخلوف ہے، مانعت الجمع نہیں. مانعت الخلوف کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ دونوں چیزیں جمع بھی ہو سکتی ہیں، کہ قیامت کے دن کافر کیا پائے گا، دونوں ہی، عذاب بھی پائے گا اور قیامت بھی پائے گا، جب قیامت آئے گی تو عذاب پا لے گا. تو مانعت الخلوف ہے، دونوں چیزوں کا اٹھنا مال دونوں جمع ہو سکتی ہیں، دونوں جمع کیونکہ قیامت بھی ملے گی کافروں کو اور عذاب بھی ملے گا. تو فرمایا رب تعالیٰ جب قیامت کا دن آئے گا تو تم اے کافروں قیامت بھی پاؤ گے اور عذاب بھی پاؤ گے. جب یہ پاؤ گے نا تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اب بتاؤ کہ کس کا برا ٹھکانہ ہے اور کس کی فوج کمزور ہے، مسلمانوں کی فوج کمزور ہے یا تمہاری کمزور ہے، تمہارا ٹھکانہ برا ہے یا مسلمانوں کا ٹھکانہ برا ہے. کو مومن تو جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اور تم عذاب میں ہوگے. ہر دفعہ جل کر پھر تمہیں نئی کھال مہیا ہوگی. جہنمیوں کا پیپ اور خون اور گندگی تمہیں پلائی جائے گی. بھوک لگے گی تو زکوم کے درخت میں پلائے جائیں گے, اور جب پیو گے تو انتڑیاں باہر آ جائیں گی. تو فسیعلمون من ہوا شر مکانا وادف جندا, پھر تم جان لو گے کہ دنیا میں جو کہتے تھے کہ مومنوں کو کہ ہمارے مکان اچھے ہیں, پھر ہم پوچھیں گے کہ بتاؤ کس کے مکان اچھے ہیں, تمہارا مکان اچھا ہے یا مومنوں کا مکان اچھا ہے, تمہاری فوج کمزور ہے یا رب کی فوج کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي نَهْتَدَوْ هُدَى, رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي نَهْتَدَوْ هُدَى, رب تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کی ہدایت اور بڑھائے گا, اس کی ہدایت اور بڑھائے گا. مثال کے طور پر رب تعالیٰ نے ایک شخص کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, مومن ہو گیا, اس کو ہدایت دی. اب رب اگر وہ شخص اس ہدایت پر قائم رہا تو اللہ اس کی ہدایت کو اور بڑھائے گا, وہ نمازیں پڑھے گا. اس پر قائم رہا تو رب اس کی ہدایت کو اور بڑھائے گا, وہ روزے رکھے گا. اب اسی ہدایت پر قائم رہا تو اللہ اس کو اور ہدایت دے گا, وہ حج کرے گا. اللہ اگر اس ہدایت پر وہ قائم رہا تو اللہ اس کو اور ہدایت دیتا جائے گا, یہاں تک کہ وہ متقی اور صالح اور پرہیزگار بنتا جائے گا. رب فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا, رب تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے اور وہ شخص اس پر قائم رہتا ہے, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى, رب تعالیٰ اس کی ہدایت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور اگر شخص ہدایت پر قائم نہ رہے, پھر کہ رب نے مجھے توفیق ہی نہیں دی, وہ ہدایت دیتا ہے. آپ کوشش کریں نیک بننے کی, آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں, مصمم ارادہ کریں, شیطان حملہ کرے گا, آپ کو سلا دے گا, اٹھائے گا 5 بجے, آپ 5 بجے اٹھو گے, 15 منٹ ہے اور تھوڑا سا کمبل اور کھینچنے, اب کمبل کھینچا سو گئے, درمیان میں کبھی کبھی جاگ ہو رہی ہے, نیند آ رہی ہے, جاگ ہو رہی ہے, جاگ ہو رہی ہے, کب اٹھائے گا؟ جب 8 بج جائیں گے. جب 8 بجیں گے تو کیا کرے گا شیطان؟ حدیث پاک ہے کہ جب ٹائم نماز کا گزر جائے گا نا, کہے گا میں نے اپنا کام کر دیا, کان میں بھی پیشاب کر دے گا, ناک میں بھی پیشاب کر دے گا, کہا کہ اب تم جانو اور تیرا کام جانے, میں نے اپنا کام کر دیا. یعنی جو آدمی سوتا رہتا ہے نا, نماز نہیں پڑھتا, فجر کی نماز نہیں پڑھتا, سوتا رہتا ہے, اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اب بتائیے کہ جس بچے کے کان میں, جس جوان کے کان میں شیطان پیشاب کرے گا, وہ سارا دن لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اس کا دماغ خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شیطان کے پیشاب کا کچھ تو اثر ہوگا نا, وہ سارے دن لوگوں سے لڑے گا, گھر میں افراتفری پھیلائے گا, بچوں سے لڑے گا, دوستوں سے لڑے گا, جہاں جائے گا وہ کوئی نہ کوئی فتنہ ہی کھڑا کرے. کیوں؟ شیطان کے پیشاب کا اثر ہے. اور اگر ایک آدمی وہ 15 منٹ جو ارلی جاگ پڑا ہے وہ اگر نہیں سوئے, اٹھ کر وضو کرے, قرآن مجید کی تلاوت کر لے, کوئی نفل پڑھ لے, تو رب تعالی جل شانہ اس کا دماغ بھی صحیح رکھے گا, گھر میں بھی امن رہے گا, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, فتنہ فساد نہیں ہوگا, اور کوئی بری بات اس کے منہ سے نہیں نکلے گی. ظاہر کلام کا اثر ہوگا, جیسے شیطان کے پیشاب کا اثر ہے, رب کے کلام کا بھی اثر ہوگا. تو تم ہدایت پر قائم رہو, رب تعالیٰ تمہارے لیے رستے آسان فرما دے گا, اور اگر تم شیطان کو خوش کرو گے تو شیطان کے رستے تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, جس کو رب ہدایت دیتا ہے اس کو ہدایت کو رب اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے ہاں سب سے بہتر ثواب اور اچھا انجام ہے. یعنی ہدایت تو اپنی جگہ رہی نا، اس کے بعد جو تم باقیات الصالحات جو نیک کام کرو گے نا، وہ رب کے خزانے میں جمع ہوتا رہے گا اور قیامت میں تم اس کا اجر دیکھو گے. اور وہ کیا باقیات الصالحات؟ باقیات الصالحات علماء فرماتے ہیں باقیات الصالحات سے مراد نمازیں ہیں. ایک آدمی ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد باقیات الصالحات، اس نے نیک عمل کیے، نمازیں پڑھی. یا اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہر نیک کام جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے وہ خدا کے ہاں محفوظ ہے. جیسے ہمارے بینک ہوتے ہیں نا، بینک میں آپ جو بھی جمع کرا دیں تھوڑا زیادہ وہ محفوظ رہتا ہے. ایک مثال ہے، اگرچہ بینک بھی لوٹے جاتے ہیں، بینک بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو ہے نا چوروں کو مور پڑ جاتے ہیں، بڑوں سے بڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، پھر بھی بینک محفوظ ہوتے ہیں. لیکن رب کے بینک کو کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا. باقیات الصالحات جو رب کے لیے دیا وہ محفوظ ہے. مثال ہے، نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بکری ذبح فرمائی تھی، اور بکری ذبح فرما کر سارا گوشت صدقہ کر دیا، ایک بکری کا بازو رکھ لیا حضور علیہ السلام کے لیے. مثال بڑی خوبصورت ہے، ساری بکری جو ذبح فرمائی تھی سارا گوشت صدقہ کر دیا، بکری کا ایک پاؤں رکھ لیا. حضور آئے، پوچھا عائشہ کیا بچا ہے کچھ؟ عرض کی حضور بکری کا پاؤں بچا ہے. کیا کہا بکری کا؟ فرمایا کہ یہی پاؤں تو نہیں بچا، باقی سب کچھ بچا ہے. یعنی جو تو نے دے دیا اللہ کے رستے میں وہ بچ گیا، اور یہی پاؤں تو ہے جو نہیں بچا. کتنی خوبصورت بات ہے. آج ہم جو ایک لقمہ اپنی کمائی کا کسی غریب کو دیتے ہیں، ایک لقمہ ہی دیتے ہیں، وہ جو زبردستی چلا جائے، ہم اتنا کچھ کما کے لاتے ہیں، سیلاب آیا ہمارے بھائی بہنوں کو کتنی تکلیف ہوئی، کتنی مشکل پیش آئی، کتنی مشکل پیش آئی، ہمارے صحت پر کوئی اثر نہیں ہوا. ہم میں سے میرے سمیت کوئی ہے جس کو ایک رات نیند نہ آئی ہو کہ اتنے گاؤں سیلاب میں بہ گئے، اس فکر میں ہمیں نیند نہیں آ رہی. کوئی ایک مسلمانوں میں فرد دکھا دیں الا ماشاءاللہ، جس کو نیند نہ آئی ہو کہ فلاں گاؤں فلاں شہر بہ گیا، غریب مارے گئے، ان کے مال و دولت لٹ گیا، ان کے مویشی بہ گئے، آدمی مارے گئے، ان کا سب کچھ لٹ گیا، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کے دکھ کی وجہ سے ہمیں نیند نہ آئی ہو، کوئی ایک فرد دکھا. نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان کہ پوری امت مسلمہ ایک باڈی کی طرح ہے، کان زخمی ہوتا ہے تو صرف کان کو تکلیف نہیں ہوتی، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو صرف پاؤں کو تکلیف نہیں ہوتی، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، لیکن پانچ اگنیاں ایک جیسی نہیں ہیں. سب کی بات نہیں کرتا، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جن کو کوئی جن کی صحت پر اثر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. اور جو بظاہر ہمیں بھی اچھے نظر آتے ہیں نا، اللہ بہتر جانے ان کے دل میں بھی کیا ہے. یہ تو تجربے سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک کو آپ نیک سمجھ کر سب کو دیتے ہیں اور وہ اپنے بینک بھر رہا ہے. اگر آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی تو ہمارے ملکوں کا یہ حال نہ ہوتا. تو کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، اے عائشہ وہی بچ گیا ہے جو تو نے صدقہ کر دیا، اور جو تو نے رکھا ہے نا یہ نہیں بچا. تو کہتے ہیں یہ بچ گیا یہ نہیں بچا. یہ مثال ہے کہ باقیات الصالحات، جو عمل تم اچھے کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کے ہاں محفوظ ہیں. اور اس کا پتہ تمہیں کب چلے گا؟ جب قیامت کے دن جنت میں جاؤ گے تو پھر دیکھو گے یہ محل بھی ہمارا ہے، یہ درخت بھی ہم نے سبحان اللہ کہا تھا یہ لگا ہے، یہ صدقہ خیرات کی وجہ سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے، یہ نعمت ملی ہے، یہ نعمت ملی ہے. قیامت کے دن جب بندہ جنت میں جائے گا تو ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا آؤ میں تمہیں جنت کی سیر کرا کے لاؤں. جیسے آپ جاتے ہو نا مختلف سیرگاہ میں، ڈزنی ورلڈ جاتے ہو، تو وہاں ان امپلائی وہاں کے ہوتے ہیں، وہ تمہیں لے کے ٹور کراتے ہیں، یا کسی جگہ پہ جاتے ہو تو وہ تمہیں سیر کراتے ہیں، اس باغ کی، اس سٹیٹ کی، اس علاقے کی، یہ دکھائی یہ دکھائی وہ دکھائی وہ دکھائی. تو جنت میں بھی اللہ تعالی ایک فرشتے کے ذمہ لگائے گا کہ تو نے میرے اس جنتی کو سیر کرانی، وہ سیر کرائے گا، یہ سیر کرے گا. سیر کرتا 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 سارا دن پتہ نہیں کتنے دن پھرتا پھراتا کہاں سے کہاں چلا جائے گا. کہہ کے بڑا لطف ہے، بڑی شاندار جنت ہے، بڑی اچھی جگہ ہیں، بہت سیر کرے گا. جب سیر کر کے کہ میں اب تھک گیا ہوں، اب آگے نہیں جا سکتا، تو فرشتہ کہے گا کہ رب کا حکم ہے، جہاں تک تو نے سیر کی یہ ساری تیری ہے، یہ ساری تیری ہے. ہاں جی، رب دیکھو کتنا کریم ہے، اور ہم ہیں، ہم کہتے ہیں یار چار فرض ہی ضروری ہیں، کون سے سنتے پڑھنے ضروری ہیں، نفل کون سے ضروری ہیں، امام کی دعا کے ساتھ کون بیٹھا رہے گا، چلتے نکلتے ہیں پانچ منٹ پہلے گھر پہنچ جائیں گے. یہ نہیں پتا کہ امام کے ساتھ جب دعا مانگو گے، چالیس آدمی بیٹھا ہے، چالیس آدمی میں ایک تو اللہ کا ولی ہوگا، چالیس آدمیوں میں ایک ولی ضرور ہوگا، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. تو اگر دعا مانگ کے بھاگ جاؤ گے سب، تو اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن چالیس جب دعا مانگیں گے تو پھر مرضی تو اس کی ہے، لیکن جب اس نے کسی پہ اپنا دوست کہا تو اس کی بات رد تو نہیں کرے گا، اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. دوستو، ہمارے اندر بہت خامیاں کمزوریاں آ چکی ہیں، تعلیم کا بہت فقدان ہے، مسئلے کا پتہ نہیں، مادہ نہیں، ظرف نہیں، بات سننے کا ظرف نہیں، مذاق میں ڈال دیں گے بات، یا پھر سنیں گے تو کہیں گے یہ ہمارے خلاف بول رہا ہے، ایسے ہی اپنے اوپر لگاتے جائیں گے، چاہے مسئلہ کسی کو جنرل مسلمان ہو، کہ یہ دیکھا آج مجھے دیکھ دیا مولوی صاحب نے، میرے خلاف ہی بولتا رہا. سننے کا مادہ پیدا کرو، سمجھنے کا مادہ پیدا کرو، اجتماعی دعا میں شامل ہونے کی کوشش کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اپنے پاکیزہ حلال کمائے ہوئے رزق سے اللہ کی غریب مخلوق اور نادار اور کمزور مخلوق کو اس کی ہیلپ کرو، چاہے تم ایک چھلکا کھجور کا بھی اس کو دے دو، دو ضرور اس کو. باقیات الصالحات ہے، یہ اللہ کے یہاں محفوظ رہے گا. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ایک لاٹھی لے کر ایک درخت کو مارا جس کے پتے خشک ہو چکے، جیسے آج کل کا موسم ہے نا، پتے گر رہے ہیں، پت جھڑ کا موسم ہے، تو پتے خشک تھے، آپ نے لاٹھی ماری درخت کو اور بہت سارے پتے گر پڑے. جب پتے گرے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب لاٹھی ماری نہ پتے گرے تو آپ نے یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ، چار جملے ہیں آگے پیچھے، کبھی سبحان اللہ پہلے کہہ دیتے ہیں، کبھی الحمدللہ پہلے کہہ دیتے ہیں، کبھی اللہ اکبر پہلے کہہ دیتے ہیں، تو ہر حدیث میں مختلف اس کی ترتیب ہے. لا الہ الا اللہ ایک، اللہ اکبر دو، سبحان اللہ اور الحمدللہ، چار جملے. فرمایا جو شخص یہ پڑھے گا نا ایک مرتبہ، اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے گرے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو الدرداء، ابو سلمہ کی کنی، فرمایا اے ابو الدرداء اس سے پہلے کہ تو اس کلموں کو یاد کرے، یاد کرنے، یاد کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد کرنے سے پہلے تمہیں موت آ جائے اور باقیات سالیات تم سے چھوٹ جائے. فرمایا یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ باقیات سالیات میں ہیں، یہ جنت کے رب کے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کو یاد کر لے موت آنے سے پہلے. کتنا زور لگتا ہے ان کے پڑھنے میں، جتنا ٹائم ہم اخبار کو، خبروں کو، فضولیات میں، سونے میں، لیٹنے میں، کوشش کرو کہ اپنی زندگی کو اچھی زندگی بناؤ، نیک عمل کرو، بجائے جھگڑا کرنے کے، الجھنے کے، لوگوں کی غیبت، گلہ، شکوہ، حسد کرنے سے، برا بلا کہنے سے، ان چیزوں کی طرف توجہ دو. فرمایا باقیات صالحات اللہ کے نزدیک ثواب اور انجام ہے. کافر چونکہ مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ. خباب بن ارت یہ لوہار تھے، تلواریں بناتے، اسلحہ بناتے، چھریاں بناتے، چاقو بناتے، لوہے کا کام، زیور وغیرہ یہ بناتے تھے، اور یہ مسلمان ہو گئے. بڑی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے، حضرت خباب بن ارت نے. آس بن وائل، حضرت عمر بن آس جو مصر کے گورنر رہے ہیں، مصر کے فاتح ہیں، ان کے والد، یہ تھا کافر. حضرت عمر یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے مصر فتح کیا، مصر کے گورنر رہے. تو آس بن وائل جو ان کے والد تھا، کافر تھا، اس نے حضرت خباب بن ارت سے کوئی تلواریں بنوائی اور لے گیا. جب حضرت خباب بن ارت اس کے پاس گئے پیسے لینے کے لیے، تو کہنے لگا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے تو میں پیسے دے دوں گا. حضرت خباب بن ارت کو غصہ آ گیا، غصہ آیا تو فرمانے لگے کہ بےمان، تو مجھے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں پھر مجھے پیسے دے گا، تو دوبارہ مر کے پھر زندہ بھی ہو جائے نا تو میں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا کیا کہا؟ دوبارہ میں مر کے دوبارہ پھر زندہ ہوں؟ کیونکہ یہی تو ان کا عقیدہ تھا نا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. کہتا کہ تو کیا کہتا ہے میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا؟ ہاں، جو مرے گا وہ دوبارہ قیامت میں زندہ ہوگا. کہنے لگا اچھا، یہ تیرا عقیدہ ہے نا کہ میں زندہ ہوں گا، تو پھر جب ہم وہاں اکٹھے ہوں گے نا، وہاں اس تلوار کے پیسے دوں گا، اب نہیں دوں گا، وہاں دوں گا. یہ دیکھ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، تو وہاں بھی ہوگی نا. تو جب تو تیری بات اگر سچی ہو گئی، میں اگر دوبارہ زندہ ہوا تو میں وہاں تیرے پیسے دے دوں گا. اللہ تعالی جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے؟ افرأیت الذی، تو دیکھا نہیں اس کو، اس آس بن وائل کو، کفر بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مر کے نہیں زندہ ہوں گا، اور اگر مر کے زندہ ہوا تو کہتا وقال لأوتین مالم وولدا، تو جب میں مر کے زندہ ہوا تیرے کہنے کے مطابق تو میرا مال اور میری اولاد یہ ساری اس وقت میرے پاس ہوگی. وہ یہ کہتا ہے، رب فرماتا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا، کیا اس نے غیب سے جان کر دیکھا ہے کہ جب اٹھے گا تو میں اس کو مال دوں گا؟ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب سے جان کر دیکھا ہے اور اس کو پتا چل گیا ہے کہ جب وہ زندہ ہوگا تو یہ سارا مال اس کو ملے گا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رب نے اس سے وعدہ کیا کہ اے آسمن وائل جب تو قیامت کو زندہ ہوگا تو رب نے وعدہ کیا کہ تمہیں ضرور دے گا؟ کلا، رب نے ہرگز نہ وعدہ کیا ہے نہ اس کو غائب کا علم ہے. سنکتب ما یقولو، جو یہ کہتا ہے آسمن وائل وہ ہم لکھ لیں گے، قیامت میں اس کو دکھائیں گے کہ تو نے کیا کہا تھا، ہم لکھ کر رکھ لیں گے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا، اور قیامت کے دن اس کو لمبے سے لمبا ہم عذاب دیں گے اس کو جو یہ بکواس کرتا ہے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو یہ کہتا ہے نا کہ مال مجھے ملے گا اس کا نہیں ہوگا، اس کی اولاد بھی ہمارے پاس ہوگی، اس کا مال بھی ہمارے پاس ہوگا، ہم اس کے وارث ہوں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جب وہ مرے گا تو وہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، وہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا. آپ کو پتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اکیلا جاتا ہے یا بیوی بچوں کو ساتھ قبر میں لے جاتا ہے؟ ہاں، کبھی کسی کو دیکھا یہ جو روتے ہیں بیچارے، والد صاحب فوت ہو گئے، بیٹا پیارا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہمارا اب کون ہوگا؟ تو کبھی دیکھا کہ ماں نے کہا کہ میرا بیٹا پیارا فوت ہوا ہے، میں اس بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، چلو مجھے بھی قبر میں ساتھ بھیج دو. بھائی نے کبھی کہا میرا بڑا پیارا بھائی تھا، میرا اس کے بغیر گزارا مشکل ہے. خاوند نے بیوی کے بغیر، بیوی نے خاوند کے بغیر، باپ بیٹا، یہ جتنی رشتے داریاں ہیں، کبھی کوئی نے دیکھا کہ قبر میں ساتھ جا کے لیٹ گیا ہو کہ مجھے بھی ہفتہ ایک وہی رہنے دو، اس کا دل لگ جائے گا ساتھ. بلکہ حال تو تیرا یہ ہے کہ جب تو فوت ہوتا ہے تیری اپنی کمائی ہوئی جو دولت ہے اس سے جو تو ایک گڑی اچھی باندھ رکھی ہے تو نے، ہاں جی راڈو رکھی ہے یا تو نے کوئی اور رکھی ہے قیمتی گھڑی یا انگوٹھی ایک سونے کی جو لوگ پہنتے ہیں یا چاندی کی جو خوبصورت ترین رکھی ہوئی ہے تو نے، یا بہترین تو نے سوٹ پہنا ہوا ہے، سب سے پہلے اولاد یا بیوی کس پر ہاتھ مارتی ہے؟ جو تیری اپنی کمائی ہے. اتنا بھی حوصلہ نہیں کہ اس نے کروڑوں ڈالر کمائے ہیں، چلو گھڑی تو اس کے ساتھ جانے دو. ماں فوت ہوئی ہے، چلو زیور گلو بند یا اس کے جو مالیاں ہیں یا گھڑی ہے یا چوڑیاں ہیں یہ تو ساتھ جانے دو، اللہ کا دیا بہت کچھ ہمارے پاس ہے، یہ جانے دو. بیٹی اپنے ماں کے ہاتھ سے اتار لے گی، ماں کے کانوں سے زیور اتار لے گی، بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ سے گھڑی اتار لے گا، باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے گھڑی اتار لے گا، اسی کی کمائی ہوئی. اور اگر تھوڑی دیر ہو جائے گی مولوی صاحب ذرا جلدی کرو بابا جی کو آگے پہنچاؤ. ارے بھائی ساری زندگی اس نے کما کر تمہیں کھلایا، یہ جو تم کوٹھیوں میں رہتے ہو، محلات میں رہتے ہو، اتنے شاندار کپڑے پہنتے ہو، ہر سال نئی گاڑی بدلتے ہو، یہ صرف بابے کی دی ہوئی سب کچھ ہے، اس کو ہفتہ ایک رہنے دو گھر میں. نہیں جی، یہ بدبو آنی شروع ہو جائے گی بابا جی سے، یہ پھٹ گیا نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی سال لے جائے. اس لیے شام سے پہلے پہلے بابا جی کو اس کے گھر حوالے کرو. کوئی رات ٹھہرنے دیتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، کوئی رات کو نہیں ٹھہرنے دیتا. نہیں جی، اس کا یہ ٹھکانا نہیں ہے، میت گھر میں اچھا نہیں ہوتا. وہ بابا جی جس کے بغیر، جس کے آرڈر کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا، بڑا کنٹرول ہے جناب اس کا مالک کا گھر پر. بیوی بھی بیچاری ڈرتی ہوئی نہیں حرکت کرتی، بیٹے ڈرتے ہیں، بیٹیاں ڈرتی ہیں، بابا جی کا بڑا کنٹرول ہے. آج وہ پڑا ہے، کہتے ہیں اس کو جلدی گھر سے نکالو. گھر سے نکالا، جنازہ پڑھایا، پیدل چلے، دو بلاک چلے تو شدید قسم کی بارش ہو گئی، آگے نہیں جانے دیتی بارش. بھائی ابھی ٹھہر جاؤ، جنازہ واپس لاؤ گھر میں، ابھی بارش بہت ہے، جب بارش تھم جائے گی تو پھر لے چلیں گے. گھر والے کہتے ہیں نہیں جی آپ تو دوبارہ گھر میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس کا گھر نہیں. نہیں، میت دوبارہ گھر میں آنا اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، کوئی نہیں آنے دیتا. نہیں اس کی جگہ نہیں ہے. نہیں بھائی، بھائی تمہارا باپ ہے، اب کس کے گھر لے جائیں؟ انہیں مسجد میں رکھ دو. کہاں رکھو؟ رب تعالیٰ تو پھر بھی دروازہ بند نہیں کرتا. جب تمہیں اولاد گھر سے نکال دے، بیوی بچے گھر سے نکال دیں، وہ کہیں جی ہمارے گھر میں اب اس کی جگہ نہیں ہے، رب کہتا ہے چلو میرا بندہ ہے، میرے گھر میں رکھ لو. زندگی میں چلو کبھی نہیں آیا تو آج ہی رکھ دو اس کو. گھر والے گھر نہیں رکھتے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ویاتینا فردا، یہ جو آس بن وائل کہتا ہے نا میری اولاد میرا دولت، جی ہر آدمی میرے پاس اکیلا آئے گا، اکیلا آئے گا. قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ہر آدمی اکیلا اپنے سر پر گناہوں کی گٹھری باندھ کر رکھ کر سر کے اکیلا رب کے دربار میں جائے گا. مرنے کے بعد قبر میں جائے گا رب کے حضور، تو ہر آدمی اکیلا جائے گا. وَاتَّخَذَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. اکیلا آئے گا. یہ کافر لوگ جو ہیں، یہ اللہ کے سوا انہوں نے بہت معبود بنا لیے، اللہ کے شریک ٹھہرا لیے، اور اس ہوپ پر کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں بخشوائیں گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ انہیں زور دیں، قیامت کے دن ان کی بخشش کرائیں، ان کی سفارش کریں. رب فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں. کوئی بھی بت اور کوئی بھی یہ معبود باطلہ جو ہیں، یہ سفارش اور جو ہے نا کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں دے سکے گا. سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، یہی بت قیامت کے دن ان کے اگینسٹ گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت کیوں کی، ہم نے تو ان کو تھوڑا کہا تھا کہ ہمیں پوجو، ہمیں سجدہ کرو. سیکفرون بعبادتہم، اگینسٹ گواہی دیں گے، ہم ان سے بیزار ہیں. ویکونون علیہم ضدا، اور قیامت کے دن ان کے مخالف ہو جائیں گے، یہ بت ان کے مخالف ہو جائیں گے. یہ جو ہندو جتنے بتوں کو پوجتے ہیں، قیامت کے دن یہ سارے بت ان ہندوؤں کے مخالف ہو جائیں گے. جو بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ تمام معبودان باطلہ، وہ ورشپ کرنے والے اور عبادت کرنے والے کے مخالف گواہی دے گا. تو ایک سچے رب کی یاری ہے، اس رب کے حضور سجدہ کرو، اسی کو اپنا وحدہ اولا شریک مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے نام لو، اسی کا ذکر کرو، اسی سے محبت کرو، اور اسی کے فرمان پر عمل کرو، اور اسی کے ارشادات عالیہ کو مان کر اپنی یہ دنیاوی زندگی بھی بنا لو اور اخروی زندگی بھی بنا لو. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اگلا درس انشاءاللہ ہے، پھر سورت ختم ہو جائے گی، پھر سورت طہٰ کا درس ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبنا شفینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. برحمتك يا أرحم الراحمين.